فاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم مجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. سلامات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہر لمحے ہمارے اعمال کے اوپر حاضر و ناظر ہے. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت عصمت و طہارت کے در سے وابستہ کیا اور عزاداری سید الشہداء کو ہمارے نصیب میں قرار دیا. اس فرش عزا کا مقصد وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد تھا. عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ہدف بھی وہی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ہدف تھا. خواتین گرامی، ہم اور آپ اکثر اپنے بچوں کے لیے یا اپنے حوالے سے کتابوں کی شاپ کے اوپر جاتے ہیں، اور یا پھر لائبریری سے کوئی کتاب اٹھانا چاہتے ہیں. ہمیں کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ایک مفہوم ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے، کس سیکشن میں جائیں گے تو ہمیں کتاب ملے گی. مثال کے طور پر، اگر آپ کی کتاب بچوں کی ٹیکسٹ کی بک ہے، جو اکیڈمک کتاب ہے، اسکول کی کتاب ہے، تو اس حساب سے آپ کو بک شاپ میں یا لائبریری میں جا کر دیکھنا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، بس یہ التماس کرنی ہے. بہت سالوں سے مسئلہ رہا ہے، اب تک ہے، کہ موبائل فون بیچ میں بچ جاتے ہیں. برائے مہربانی آپ چیک کر لیجئے، جب فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، آنے سے پہلے گاڑی کے اندر یا جس سواری سے بھی آپ آتے ہیں، کوشش کریں کہ موبائل فون سائلنٹ کم از کم کر کے نکلائیں. درود بھیجے گا محمد والوں.
صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم.
تو سائنس کی کتاب کو سائنس والے ریک میں دیکھا جائے گا, فلسفی کی بک کو اس فلسفی کے ریک میں دیکھا جائے گا, اگر میڈیکل سے تعلق ہے تو وہ کتاب وہاں ملے گی, موضوعات کے حساب سے آپ کو کتاب ملتی ہے. اللہ کی کتاب کا کیا موضوع ہے؟ پروردگار عالم نے جو کتاب ہمارے اور آپ کے لیے بھیجی ہے اس کا بھی تو کوئی موضوع ہوگا, ہر کتاب کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ہوتی ہے. قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے اور یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ہدایت کا موضوع چیپٹر ایسا ہے جو کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. لہذا اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس میں ہر خشک اور تر ہے, تو ہر وہ چیز جو ہدایت کے عنوان سے ہے, ہدایت کے موضوع میں ہے, وہ قرآن کریم میں ضرور ملے گی. ہمیں اگر کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہو جس کا تعلق ہدایت سے ہو, کوئی بھی عنوان ذہن میں ایسا آئے جس کا تعلق ہدایت کے موضوع سے ہو, وہ قرآن میں ضرور ملے گا. پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا, اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم
بعثت کا مقصد بیان کیا. اس کا تعلق بھی ہدایت سے کہ آخر اللہ تعالی انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے, نبی کی کیا ضرورت ہے, رسالت کی کیا ضرورت. تو پروردگار عالم نے اس سوال کا جواب سورہ جمعہ میں دیا. اس سے پہلے کہ اس آیت کو ترجمہ کروں, تشریح کروں, ایک تذکر اخلاقی نقطہ ہے اور استحباب سے بھی تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اور آپ عمل کریں اس کے اوپر. سورہ جمعہ اور سورہ منافقون یہ دو صورتیں ہیں جنہیں نماز جمعہ میں پڑھا جاتا ہے, اور نماز جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو فقراء کا حج قرار دیا گیا. فقراء اگر حج پہ نہیں جا سکتے, عمرے پہ نہیں جا سکتے, نماز جمعہ کو ادا کر لے تو انہیں وہ ثواب ملے گا. ایران میں خواتین بھی نماز جمعہ کو ادا کرتی ہیں الحمدللہ. کراچی جیسے شہر میں بھی نماز جمعہ بعض جگہوں پر ہوتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ سب جگہوں پر عورتیں بھی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں. خواتین کے لیے بھی بہرحال مستحب ہے اگر وہ نماز جمعہ میں نہ جا سکیں, سب کے لیے کہ اگر وہ نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ کو اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقین کو پڑھا جائے تو انہیں نماز جمعہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جمعے کے خاص احکامات ہیں. تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اہم ترین عبادت جو جمعے کے دن ہوتی ہے اس میں ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کے لیے کہا. اس کے علاوہ بھی یہ دو صورتیں شب جمعہ کے اعمال میں بھی ہیں کہ انہیں پڑھنا چاہیے ان دونوں صورتوں کو. پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں بعثت نبی کے ہدف کو بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان سے ایک نبی کو مبعوث کیا, انہی کے درمیان سے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اللہ کے نبی کو مبعوث کیا تاکہ وہ تمہارے اوپر آیتوں کو پڑھیں. اس سے پہلے کہ آیات پڑھیں پہلا کام ان کا یہ ہے لِيُزَكِّيهِمْ, آیتیں بعد میں پڑھیں گے, پہلے ان کا تزکیہ نفس کریں گے, پہلے ان کے نفوس کو پاک کریں گے اور پھر ان کے اوپر آیات کی تلاوت کریں. یعنی قرآن جو اللہ نے رسول اللہ کے اوپر بھیجا ہے, نبی اکرم کے اوپر نازل کیا ہے, وحی کی صورت میں آیتوں کو نازل کیا اللہ کے رسول کے اوپر تاکہ وہ دوسروں کو پڑھ کر سنائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. تو یہ کام دوسرے مرحلے میں ہے, پہلے مرحلے میں لِيُزَكِّيهِمْ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی کا کام یہ ہوتا ہے, رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کا تزکیہ نفس کرے, ان کے اندر سے برائیوں کو ختم کرے, ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ کرے تاکہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکے, آیات کے نور کو اپنے قلوب میں اتار سکے. جو علمہم الکتاب والحکمت, اور پھر ان کے اندر حکمت اور دانائی کی باتیں آئیں گی. یہ سورہ جمعہ کی وہ آیہ کریمہ جس میں پروردگار عالم نے بعثت نبوی کا مقصد بیان کیا. جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، سورہ جمعہ کو تبرکن یہاں پر عرض کیا، ذکر کیا، اور موضوع سخن جو اصلی میرا ہے وہ سورہ جمعہ اور منافقون کی برکتوں سے مومن اور منافق کی صفات قرآن میں ہے، کیونکہ ہم اور آپ جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں ہدایت کے باب میں وہ قرآن سے یا اہل بیت سے. یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کہ اللہ نے قرآن میں مومن کو اور منافق کو کیسے پہچنوایا. جو لوگ اپنا تزکیہ نفس کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے اور عمل کے مرحلے میں لے آئیں گے. پروردگار عالم ان کی تعریف سورہ مومنون میں اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، صاحب ایمان ہوں گے، رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں، پھر ان کو ان کے عمل سے پہچانا جائے گا. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پروردگار عالم فرما رہے ہیں بے شک یہ مومنین صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے. افلح کا اگر لغوی معنی دیکھے جائے، ترجمہ کیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیرنا پھاڑنا. یعنی جب کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے، جب کوئی شخص کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے جو کامیابی کی منزل ہوتی ہے، وہ ایسے ہی آرام سے نہیں پہنچ جاتا. ہر سکسس کے پیچھے، ہر اس چیز کے پیچھے جو انسان کی اچیومنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ محنتیں کرنی ہوتی ہیں، رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو سہنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد انسان اس کامیابی کے مرحلے تک پہنچتا ہے. قد افلح المومنون یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ خوشخبری اور بہت زیادہ اپریسیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ مومنین کا استقبال کر رہا ہے کہ بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے. قرآن کریم میں صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے، یعنی ہو چکے. اور پھر اللہ نے ان کی جو صفات بیان کی ہیں، بہت تیزی سے اس مرحلے سے گزروں گی، جو صفات بیان کی ہیں وہ عمل کی صفات. اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کے اوپر کوئی بات نہیں کی، یہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں یہ بھی گفتگو نہیں کی، بلکہ جو لوگ تزکیہ شدہ ہیں، جنہوں نے اپنے نفوس کو پاک کر لیا اور جو رسول اللہ نے ان کو سنایا تھا اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال لیا، وہ عمل میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یہ نمازیں جب پڑھتے ہیں تو خضوع و خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. ان کی نمازوں سے ان کی شناخت ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صرف نماز کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ صرف نماز کے بارے میں بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کی پہلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ان کی نماز سے ان کو تم پہچانو، کہ نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، نماز کے اندر توجہ کرتے ہیں، نماز میں ان کا دل لگا رہتا ہے، بددلی سے نماز نہیں پڑھتے، نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے، اور جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے اظہار بھی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایمان تو دلوں میں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار عمل میں بھی ہوتا ہے. صاحبان ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو تم عمل سے پہچان سکتے ہو. جو مومن ہے وہ عمل کے وقت میں دیکھا جائے گا. نماز کے وقت میں چیک کرو کون کتنا مومن ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے تو دیکھو یہ خضوع و خشوع سے نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یا ایک کہتا ہے اچھا گھر جا کر پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی دیر سے پڑھ لوں گا، یہاں نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں سکون سے پڑھوں گا، اپنی جگہ پہ پڑھتا ہوں. نماز کا وقت ہوا تو خضوع و خشوع بھی نظر آئے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھے گا. ایک شخص کو رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم نے کہا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، نبی اکرم نے کہا اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کیونکہ اگر دل میں ایمان ہوتا تو اس کے اعضاء و جواہرے سے ظاہر ہوتا. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ عمل میں نظر آئے، اور مومنین کی نشانی اللہ تعالیٰ نے عمل سے بتائی. دوسری نشانی ہے کہ مومن وہ ہے جو لغو اور بیہودہ چیزوں سے دور رہتا ہے. الذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں، فالتو چیزوں کے پاس نہیں جاتے، بیکار بیہودہ باتوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی محفل ہو جہاں پر غیبت ہونی ہو، تہمت لگنی ہو، جہاں پر برائیاں ہونی ہو، وہاں سے دور اختیار کریں گے. جہاں پر پارٹی بازیاں ہو، تفرقہ ہو، وہاں سے دور اختیار کریں گے. جہاں پر گانوں کی اور بہودگی کی محفل ہو، وہاں سے دور اختیار کریں گے. کہیں نہ کہیں پر انسان کو، اہل ایمان کو، بہودگی کے مقامات سے اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے.
اہل ایمان ہر جگہ نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ جو ان کی جگہیں نہیں ہیں وہاں پر آپ انہیں نہیں پائیں گے. ہر وہ جگہ جو برائی کی جگہ ہے، ہر وہ جگہ جو بےہودگی کی جگہ ہے، لغویات کی جگہ ہے، یہ وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تاکہ ان لغویات کا اثر ان کے ایمان کے اوپر نہ پڑے. اور جس کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اس کو اپنے ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا ایمان کہاں زائل ہوگا. ایمان کی حفاظت کرنا مومن کا کام. اور تیسری صفت، بہت ساری صفات ہیں، مختصرا ظاہر ایک مجلس میں انسان زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. تیسری صفت یہ کہ جب اللہ انہیں کچھ عطا کرتا ہے، مال دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، تو وہ مال جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے دیتے ہوئے نظر آئیں گے. عمل کے مراحل ہیں تینوں، تینوں عملی صفات ہیں اہل ایمان. اب اس کے مقابلے میں آئیے کہ منافق کو انسان کیسے پہچانے. قرآن کریم، قرآن یعنی بار بار پڑھنے کی کتاب، جس کے ذریعے ہم شناخت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی دیکھنی چاہیے انسان کو کہ ہم مومنین کے گروہ میں ہیں یا نعوذ باللہ کہیں نفاق ہمارے قلوب میں تو نہیں. منافق، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں بہت خوبصورت طریقے سے پہچنوایا. بہت ساری باتیں ہیں اس سورہ منافقون میں، ابتدائی دو آیات کا ذکر کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. بہت خوبصورت انداز میں منافقین رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے، رسول اللہ کی تمجید کرتے تھے، نبی اکرم سے کہتے تھے ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی رسالت کو مانتے ہیں. نشہد انک لرسول اللہ، تاکید کے ساتھ اللہ نے ذکر. یہ آتے تھے رسول اللہ کی بزم میں بیٹھتے تھے، بہت اچھے طریقے سے آتے تھے، اسی لباس میں آتے تھے جو صاحبان ایمان کا لباس ہوتا تھا. وہی طور طریقے ہیں، وہی مسجد ہے، وہی نمازیں ہیں، وہی محفلیں ہیں، وہی ظاہر ہے. آ کر یہ بھی کہیں گے، بیان بھی کریں گے، دیکھیں یہاں وہاں پر عمل کو دکھایا، اور جب منافق کی پہچان کروائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ظاہر کو دکھایا کہ بولتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں. کہتے ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہا ہے واللہ یعلم انک رسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. بہت خوبصورت ہے آیتیں، غور سے سنیے گا، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. آگے آگے آ جائے گا.
محمد محمد
چل فرض ہو، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے گا، پر محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ محمد محمد
چل فرض ہو، تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، بر محمد والی محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
چل فرض ہو. نظم و ضبط کا تقاضا ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ جتنا آگے آ سکتے ہیں اتنا آ جائیے، تاکہ اس کام میں دوبارہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. باری دیگر بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
اجل فرجہ. ماشاءاللہ سب اسمارٹ مجمع ہے، تھوڑا سا اور تھوڑا سا کھسک کے آئیے گا. بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چل فرض ہو. اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کو پہچنوایا تو ان کی پہلی صفت یہ بتائی کہ رسول اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. ایمان کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ گواہیوں سے ہی ہوتا ہے نا. ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے میں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول ہیں، اللہ کی جانب سے رسالت ان کے اوپر آئی. وہ بھی اظہار ایمان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس بات کا علم رکھتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یشہدو، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، خود خدا ان متعال اپنا ذکر کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں. واللہ یشہدو، اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافقین جھوٹے ہیں. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ جو بولتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. منافق کی پہلی نشانی ہے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں ہے. اب یہاں دو باتیں کہ ایک دفعہ جھوٹ خبر کے اعتبار سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ وہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے کہ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس کی تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی اور کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن دوسری والی بات کہ جو منافق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں جھوٹ کی دوسری قسم آتی ہے جو مخبر والی ہے. یعنی یہاں پر مخبر جھوٹ بول رہا ہے، جو اس کے عقیدے میں ہے، جو اس کے دل میں ہے، اس کو اپنی زبان پر نہیں لا رہا، اور جو زبان پر لا رہا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہے. لہذا وہ کہتے تو ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ظاہر کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. اور ان کی دوسری صفت جو سورہ منافقون میں پروردگار عالم نے بیان کی وہ یہ کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ اپنی قسموں کو اپنا ڈھال بناتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. جھوٹ تو بولتے ہی تھے، پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے قسم، وہ اہم ترین گفتگو جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے. آپ لوگ کسی کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں اس وقت جب وہ قسم کھا رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم کھانا بھی کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے جھوٹے ہیں جو جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. اور منافقون وہ ہیں، منافقین جو سہارا لیتے ہیں، ڈھال بناتے ہیں قسموں کو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پروردگار عالم محفوظ رکھے، جو قرآن کی بھی حرمت جب دل میں نہیں ہوتی تو اس کی بھی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، جب نبی کی حرمت جب دل میں نہیں ہے تو ان کی بھی قسمیں کھا لیتے ہیں، علم کی حرمت جب دل میں نہیں ہے تو علم کی بھی جھوٹی قسم کھا لیں گے. ان کا وطیرہ بن جاتے ہیں، ہم علم کے نیچے کھڑے، ہم اداخانے میں کھڑے، ہم یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا ہم سچ کہہ رہے ہیں. نبی اکرم نے جس طرح سے منافقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہونی چاہیے کہ ہر جگہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا. منافق کی بھی دو قسمیں ہوتی، ایک تو یہ کہ پہلے سے ہی ایمان نہیں آیا تھا اور ایمان کا جھوٹا اظہار کیا، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایمان تھا لیکن بعد میں تردد ہو گیا، بعد میں ایمان باقی نہیں رہا، ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی، جیسے ارتداد ہوتا ہے. ایک دفعہ انسان کفر کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے شک و شبہ کے بعد ارتداد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اعلان نہیں کرتا کہ ہم کافر ہیں لیکن دل کے اندر یقین کی کیفیت نہیں ہوتی. یہ منافق کی دوسری قسم ہے. پہلی قسم یہ کہ اصلا ایمان ہے ہی نہیں، صرف مصلحتن ایمان لانے کا اظہار کرتے ہیں. اور دوسری قسم یہ کہ ایمان تھا تو لیکن اب نہیں ہے، پہلے تھا، ماضی میں تھا، حال میں نہیں ہے، لہٰذا وہ اس طرح سے نفاق کا بیج جو ان کے دلوں میں بو دیا گیا ہے اس کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ منافق اصلا اظہار ایمان کیوں کرتا ہے؟ منافق کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ اپنا چہرہ بدل لے گا، چہرہ اچھا ظاہر کرے گا؟ اسلام کی جو تبلیغات تھی، پیغامات تھے، جو لوگ ہسٹری پڑھ چکے ہیں یا تھوڑا بہت مجلس غور سے سنتے ہیں جانتے ہیں، رسول اللہ کی ایک مکی زندگی تھی. نبی اکرم نے 13 سال مکے میں گزارے. مکے والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ علنی دشمنی کا تھا، ظاہر تھی ہر چیز، پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ ساحر کہتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اور جتنی دشمنی تھی اس کا اظہار برملا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت رسول اللہ کو کمزور دیکھتے تھے. اس وقت نبی اکرم کے بارے میں سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی کا دین بہت زیادہ طاقتور نہیں ہے، اور رسول اللہ سے ان کی قوت کی وجہ سے ڈرتے نہیں تھے. لیکن جب نبی اکرم مکہ چھوڑ کے ان دشمنوں کے اذیت و آزار سے بچنے کی خاطر اور اللہ کے حکم پر صرف اذیت اور تہذار سے بچنے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو حکم آیا تھا کہ ہجرت کرے. جب ہجرت کر گئے تو منافقین پیدا ہونا شروع ہو گئے. یعنی جہاں پر طاقت ہوتی ہے, قوت ہوتی ہے اور اسلام کا خطر ہوتا ہے, ایمان کا خطرہ ہوتا ہے, وہاں یہ چہرے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں مثلا ویسٹ میں وہاں منافق نہیں ملیں گے آپ کو, وہاں یا کافر ہے یا مومن ہے, وہاں پر ضرورت نہیں ہے منافقین کی. لیکن جیسے ہی اہل ایمان کو طاقت اور توانائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, اثر و رسوخ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, وہاں پر منافقین کے چہرے نظر آتے ہیں, وہاں پر منافقین ظاہر ہوتے ہیں. اور جو اس سورے کی شان نزول ہے اسے بھی بیان کر دوں, منافق کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہوتا ہے. منافق کا چہرہ برا چہرہ نہیں ہوتا, بہت چاپلوس, بہت اچھے طریقے سے گفتگو کرنے والا اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا اور بہت صاف ستھرا اچھے لباس میں نظر آئے گا, عمل بھی کبھی کبھار کرتا ہوا نظر آئے گا, پکڑ نہیں سکتے آپ اس کو عمل کے مارے میں. لیکن دل کی حالت اللہ تعالیٰ اس کی بتا رہا ہے کہ دلوں میں کیا ہے. عبداللہ ابن ابی ایک تاریخ کی شخصیت, اور عبداللہ ابن ابی کا یہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق پر ہے. غزوہ بنی مصطلق میں کچھ لوگ مہاجر اور انصار پانی نکال رہے تھے کنویں سے. پانی نکالتے وقت ہر جگہ ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ کم بصیرت کے ہوتے ہیں, کم ظرف کے ہوتے ہیں, چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں. متبرک کے اوپر جھگڑا ہو گیا, زخانے پر جھگڑا ہو گیا, میری مجلس پہلے ہوگی تمہاری بعد میں ہوگی, چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں نا جس کے اوپر حیرت ہوتی, حیرانگی ہوتی کہ یہ کوئی لڑنے کے موضوعات. تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے. پانی نکالنے پر ایک انصار اور مہاجر کا جھگڑا ہو. یہاں پر عبداللہ ابن ابی ہے اور ایک اور کردار ہے زید ابن ارقم کا. میرا خیال سے سب زید ابن ارقم کے نام سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں. عبداللہ ابن ابی کا سن اور عمر بہت زیادہ ہے. لوگوں کے درمیان انصار, دونوں انصار سے تعلق رکھتے ہیں, انصار کے درمیان بہت بڑے اور آگے آگے رہنے والے فرد جو سب سے زیادہ آگے آگے ہوتے, مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے آگے ہر رسول اللہ کی محافل میں, اور اچھے طریقے سے سننے والے, ہاں ہوں کرنے والے. تو یہ وہ شخص ہیں جن کا لوگوں کے درمیان بہت زیادہ شہرہ ہے. اور زید ابن ارقم کم سے نوجوان ہوں, سمجھے بہت نو بالغ جو ابھی ابھی بالغ ہوئے ہیں جوان. پروردگار عالم نے اس واقعے سے بتایا کیا ہوتا ہے معاشرے میں, سوسائٹی سمجھ میں آتی ہمیں تاریخ کو پڑھ کر. تو عبداللہ ابن ابھی وہاں موجود ہے, ایک مہاجر اور ایک انصار کا جھگڑا ہوا, مہاجر پانی نکال رہا ہے, انصار کو برا لگا, اس نے کچھ کہا, دونوں کی لڑائی ہوئی, عبداللہ ابن ابھی کو غصہ آ گیا مہاجر کے اوپر, اور غصے میں یہ کہا کہ تم انصار کی غلطی ہے, تم لوگوں نے انہیں جگہ دیے, مہاجروں کو اپنے ساتھ رکھا, ان کو اپنے مال میں آدھا حصہ دیا, ان کے لیے اپنے دلوں میں گنجائش بنائی, اگر تم جب یہ نہ کرتے تو آج تمہارے اوپر یہ مصیبت نہیں آتی. یعنی مہاجرین سے مزید لڑوانا, غزوہ بنی مصطلق جنگ کے موقع پر ہے, ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آنا یہی ایمان کی نشانی ہوتی ہے. کہ یہ منافق لڑوا رہے اور بری باتیں کہیں, جس کے اوپر زید بن ارقم نے عبداللہ ابن ابی کو روکا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. ہم کہتے ہیں نا وہ بزرگ خاتون ہیں, وہ اتنی بڑی ہیں, کون ان سے کچھ کہے, وہ برا مان جائیں گی. دیکھیے تاریخ اسلام بتا رہا ہے جہاں کوئی غلط کام کرے چاہے وہ آگے رہنے والا ہو, اگر غلط کر رہا ہے. زید ابن ارقم نے جب ٹوکا, روکا, برا لگا, سارا جھگڑا رسول اللہ کے پاس پہنچا, عبداللہ ابن ابھی مکر گئے, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا, زید ابن ارقم جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو جھوٹا ہے. اور باقی لوگوں نے کیا کہا کہ عبداللہ ابن ابھی یہ تو بزرگ شخصیت ہیں, ہمارے درمیان مانے ہوئے لوگ ہیں, ان کا احترام ہونا چاہیے, آپ زید ابن ارقم سے سوال کریں, ان کو ڈانٹیں, اس نے غلط کیا ہوگا. نبی اکرم یہاں پر خاموش ہو گئے. کبھی کبھار ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ حق جاننے کے باوجود انسان کو خاموش رہنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ثبوت نہیں ہے, اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی ہیں, حق جانتے ہیں, نبی اکرم کو پتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن کہہ نہیں سکتے کچھ. پروردگار عالم نے اس سورہ منافقون کا نزول کیا, سورہ نازل ہو گئی, کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. اللہ کے رسول جانتے تھے, لیکن یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو نہیں جانتے تھے اور منافق کا ساتھ دے رہے تھے, اور رسول اللہ پر پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ اس جوان کو ڈانٹے جو چھوٹی عمر کا ہے اور یہ غلط ہے اور یہ تو ہمارا باسر و رسوخ فرد ہے, یہ انصار کا بڑا آدمی ہے, اس کا آپ ساتھ دیں اور اس کی آپ مذمت کریں. پروردگار عالم نے سورہ منافقون کو نازل کیا تاکہ پتہ چلے کہ معاشرے میں کیا مسائل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان کا ساتھ دیں, خود صاحب ایمان بنے, اور جہاں ایمان ہو وہاں پر ہمارا ووٹ ہو, وہاں ہماری گفتگو ہو. درود بھیجے گا محمد والوں, اللہم
صل علی محمد وآل محمد وجل.
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ایک مومن کو پہچنوا رہا ہے کہ اہل ایمان نے کس طرح ایمان کی حفاظت کی اور ایمان کا ساتھ دیا. ساتھ دینا بہت اہمیت رکھتا ہے. کربلا کے سارے مصائب یہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا گیا, امام کو تنہا چھوڑ دیا. امام بار بار اسی مصیبت کو بیان کرتے رہے, اور جب امام رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے تب بھی امام نے بی بی سکینہ سے یہی کہا تھا کہ بیٹی جب کسی کے یاور و انصار نہ رہے تو اس کے پاس موت کے علاوہ, مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. حسین کے پاس شہادت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. امام نے حضرت قاسم کے لاشے پر بھی کہا تھا کہ بیٹا تمہارے چچا کے دوست کم ہیں اور دشمن ظالم. تو ساتھ دینے والے ایک مومن آل یاسین نے کہا جاتا ہے, جن کو حبیب نجار کا نام بھی بتایا اور سورہ یاسین میں ان کا ذکر ہے کہ پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ کچھ انبیاء کو ہم نے بھیجا ایک قریے میں اور ان انبیاء کی مخالفت ہو رہی ہے, سب لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں, تکذیب کر رہے ہیں, کوئی ان کی بات کو نہیں سننے والا. اس وقت ایک مومن شہر کے دور دراز علاقے سے آتا ہے. شہر کے دور دراز علاقے سے آنے کا مطلب ہے یعنی شہر کا بیچ ہے, اور وہ بھاگتا ہوا وہاں سے آ رہا. پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب حق کی بات کہیں پہنچتی ہے اور وہاں پر ایک فرد ہے, یہ ایک فرد ہے, زیادہ لوگ نہیں تھے, باقی سارے لوگ یہاں پر, اجتماع یہاں ہے اور وہ دور سے آ رہا ہے, وہاں تک بھی حق کی بات پہنچی. اب ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی گاڑی میں بیٹھ کے بھی آ جاتا ہے, کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے, لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا کہ اس میں آسانی سے آیا جا سکتا. وہ جو آ رہا ہے وہ بھاگ بھاگ کر اور اپنے پیروں کے اوپر آ رہا ہے, صرف اس وجہ سے پہنچ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو لوگ قتل کر دیں, ان کی بے حرمتی کریں, ان کے ساتھ برا سلوک کریں. لہذا وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر لوگوں سے کہا کہ اتبع المرسلین, ان مرسلین کی جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کی اطاعت کرو, ان کی اتباع کرو, ان کی بات کو سنو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مرسلین ہیں جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. شناخت یہ ہے کہ اگر اہل ایمان ہیں, حق کی دعوت دینے والے ہیں, تو کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے, اس لیے ان کی اتباع کرو, اس لیے ان کی پیروی کرو کہ تم سے کچھ عوض نہیں مانگ رہے, تم سے کوئی فیس نہیں لے رہے, تم سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہے, تو پھر تم کیوں ان کی بات کو نہیں مانتے. اور تنہا ہونا یہاں پر جو میرا شاہد مثال وہ یہ کہ وہ تنہا تھا, باقی سارے لوگ تھے, لیکن اس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اگر ایک بھی ہے آپ کی طاقت ہے, اگر اس جزویہ سوسائٹی میں آپ چار بھی ہیں تو آپ بہت پاورفل ہیں اگر مومن ہیں, کیونکہ چار کی بھی بہت اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک کا ذکر کیا ہے. اگر آپ چار ہیں اور ایک ساتھ ہیں, ایمان کے منزل کے اوپر متفق ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں, تو آپ کی طاقت بہت زیادہ. لیکن پروردگار عالم نے بتایا کہ انہوں نے جو جہاد کیا وہ اپنی جان کو ہاتھ پہ رکھ کر جہاد کیا, ساری مشکلات کو برداشت کرنے کے کرتے ہوئے جہاد کیا. کربلا میں بھی جن لوگوں نے اپنی جان کو ہاتھ پہ رکھ کر جہاد کیا انہوں نے بہت ساری مصیبتوں کو برداشت کر لیا. اب اگر انسان باقی ساری مصلحتوں کو سوچتا رہے, اپنے آرام کو, آسائش کو, اپنے ٹائمنگز کو, اور بہت سارے اس کے مسئلے مسائل ہوں, پھر ہم کبھی بھی ایک ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے. انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں, انسان کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تب ایمان کا ساتھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جہاں بھی اہل ایمان کا ساتھ دینے کا معاملہ آئے وہاں پر ہم مشکلات کو برداشت کرنے کی قوت رکھیں. توفیق اللہ کی طرف سے آتی ہے, وما توفیقی الا باللہ, اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے, لیکن توفیق کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہوتا ہے, کوشش ہم نے کرنی ہوتی ہے. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے, لیس للانسان الا ما سعى, جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر ہم نے کوشش کر لی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دیتا. توفیق کا مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے, اللہ کی جانب سے خود بخود کچھ ہو جائے گا. توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی کامیابی بھی دیتا ہے. وفقا سے ہے یہ لفظ, توفیق, وفقا, توفیقی, سارے الفاظ آپ کو قرآن میں نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالی توفیق دیتا ہے اس شخص کو جو کوشش کرتا ہے. استو حرکت ازمن برکت, تم حرکت کر کے دکھاؤ میں برکت دوں گا. اللہ تعالیٰ اس فرش عزا کے وسیلے سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں بچھائی جاتی ہے, ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی حق کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں. اور جہاں لوگوں نے حق کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو نصرت عطا کی. اس زمانے میں ہمارے پاس حزب اللہ کی مثال ہے, اس زمانے میں ہمارے پاس ایران کی مثال ہے, اس زمانے میں ہمارے پاس حتیٰ ہمارے شہر کراچی کی مثال ہے, بہت ساری مثالیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی دی. اب ممبروں پہ الحمدللہ ہمیں علماء نظر آ رہے ہیں, اچھی باتیں آپ کو سننے کے لیے مل رہی ہیں, ممبر کا استعمال مثبت ہونا شروع ہو گیا. اس میں اہل ایمان کی کوششیں ہیں, اہل ایمان کی جدوجہد ہے. عزاداران امام, فرش عزا ہے, مجلس کو بہت دھلانی نہیں پڑوں گی, مختصر مجلس پڑھنا چاہتی ہوں, وقت بھی ختم ہو رہا ہے اگلی عصر کی مجالس کے لیے. بس اس فرش عزا پر ہر مجلس میں یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز سیکھ کر اٹھے اور عہد کر کے اٹھے جس کا تعلق عملی زندگی سے ہو, جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہو. میرا خیال سے جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی اور جو تاریخ کا بیان بتایا اس میں وہی میسج دوں گی. میں یہاں نماز اور روزے اور زکات کی بات نہیں کر رہی, بلکہ ایک اہم ترین مسئلہ جو اظہار رائے کا ہے, انسان حق کے اوپر اظہار رائے کرے, اور اگر حق کا معاملہ ہو تو اپنی رائے کو چھپائے نہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا, بیان کرنا, یہ انتہائی اہم کام. امام حسین علیہ السلام اس لیے تنہا رہ گئے تھے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا. قاضی شریح نے جھوٹ بولا تھا, خوف کی وجہ سے اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالے تھے, ورنہ قبیلہ مزہج کے حانی ابن عروہ شہید نہیں ہوتے. اس وقت ایک ایسی جنگ ہوتی کہ کوفہ میں ہی عبیداللہ ابن زیاد کا کام تمام ہو جاتا. بہت سارے ایسے کردار جہاں پر لوگوں نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر زبان کا صحیح استعمال کرتے, اپنی طاقت کا اظہار کرتے, تو عبیداللہ, یزید, کوئی بھی لوگوں کو مال کے عوض خرید نہیں سکتا. بہت سی جگہوں پر غلط خاموشی ہوتی ہے, ناجائز خاموشی ہوتی ہے. جب ناجائز خاموشی ہوتی ہے تو حق کی بات دب جاتی ہے. اس لیے جائز جگہوں پر آواز اٹھانا, سلطان جابر کے سامنے, ظالم کے سامنے, باطل کے سامنے, یہ جہاد ہے. جہاں پر انسان آواز اٹھاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر اسے آواز اٹھانی چاہیے, وہاں پر آپ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اور شیطان وہیں پر انسان کو دبا دیتا ہے, نہیں چاہتا کہ ہماری آواز باہر آئے, ہم اور آپ کچھ حق بات کہیں. کربلا کے میدان میں جتنے بھی ظالم ہیں ان کی کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ ہوئی ہیں. جارت عاشورہ کے جملات میں بار بار دہراتی ہوں تاکہ ہم اور آپ اپنی کیفیت کو سمجھ سکیں کہ ہم ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو دشمن تھے ان کے گھوڑوں کی زینیں کسی تھی, جنہوں نے تیر بنائے تھے, جنہوں نے نیزے بنائے تھے, کسی بھی طرح کا کام کیا, یا جو لوگ خاموش کھڑے رہے, شاید وطابعت, جو لوگ راضی ہو گئے ان کے اوپر بھی لعنت بھیجتے. کیوں قتل حسین پر خاموشی کا اظہار کیا؟ جناب سیدہ زینب روز عاشور عمر ابن سعد کو جو للکار کر پکارتی ہیں اس میں بی بی کہیں یہی جملات, اے عمر سعد, تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کا نواسا قتل ہو رہا ہے اور تم لوگ خاموشی سے کھڑے ہوئے ہو. صرف عمر سعد کو نہیں مخاطب کیا بلکہ بی بی نے ان سب لوگوں کو مخاطب کیا جو اس میدان میں کھڑے ہوئے تھے اور خاموش تھے, زبان نہیں کھلتی تھی, ہاتھ نہیں ہلتے تھے, اشک جاری تھے. محبت کیسی ہے حسین کی کہ رو تو رہے ہیں لیکن حسین کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. امام علی مقام نے روز عاشورہ کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں کربلا کی سرزمین پر صدا استغاثہ بلند کروں تو تمہارے کان میں میری آواز نہیں پہنچنی چاہیے. تاریخ کہتی ہے یہ چند لوگ تھے جو تجارت کا کام کر رہے تھے اور یہاں سے گزر رہے تھے, مسافر تھے. امام علی مقام نے جب ان سے ملاقات کی تو ان کو اپنی نصرت کی دعوت دی. انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ مولا ہم تو مسافر, ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی امانتیں. امام نے کہا اچھا تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. حسین کو لشکر کی تو ضرورت نہیں تھی, امام تو پہلے ہی لوگوں کو واپس بھیج رہے تھے. امام نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن یاد رکھو اتنی دور چلے جاؤ کہ جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں تمہارے کان میں میری آواز نہ آئے, کیونکہ جب میں پکاروں گا اور اگر تم نے صدا کو سن کر لبیک نہ کہا تو یاد رکھو جس جس کے کان میں میری آواز جائے گی اور وہ میری اس صدا پر لبیک نہیں کہے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. عزادارہ نعمہ ہم اس فرش عذاب پر ہیں. امام حسین سے ہم کہتے ہیں مولا ہم نے آپ کی آواز کو آپ کی صدا میں تو نہیں سنا لیکن مولا آپ کی صدا استغاثہ کو جانتے ہیں, آپ کے فرزند آج آپ کی جگہ پر. آج کا حسین انتظار کر رہا ہے کہ کب لوگ میری صدا پر لبیک کہنے والے ہوں. منتظر ہیں امام, منتظر بھی ہیں, انتظار بھی کر رہے ہیں, ان کے بھی کچھ لوگ انتظار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں نطفہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے جو امام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا شمار بھی منتظرین میں ہو جائے. عزادارانِ امام کربلا کی زمین روز عاشور گزر گئے ہو لیکن عجیب ہے تاریخ کربلا, ایک مصیبت ختم ہوتی ہے اس سے بڑی مصیبت بیویوں کے اوپر آتی, دوسری مصیبت ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور نئی مصیبت. راوی کہتا ہے کہ کربلا کی تاریخ میں ایک رات بہت سخت ہے اور ایک دن بہت کٹھن. ایک رات وہ رات تھی جو شام غریبہ کی رات تھی اور ایک دن وہ گیارہویں محرم کا دن تھا, یہ سب سے زیادہ سخت دن تھے. عزادارانِ امام شام غریبہ کی ایک روایت بیان کروں, شام غریبہ وہ رات ہے جس میں خیمے جل رہے ہیں, بیویوں کے سر پر ردا نہیں ہے, ایک خیمہ جلتا ہے بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی ہیں, دوسرا جلتا ہے تیسرے میں جاتی ہیں. روایت کہتی ہے کہ جب شام غریبہ میں بیویاں اندر خیمے پہ بیٹھی ہوئی کوئی کھڑی ہوئی پریشان ہے گریا کر رہے ہیں, اب سوچ رہے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, نہیں معلوم کل ہم بھی شہید ہو جائیں گے یا ہم اسیر کیے جائیں گے. عزادارانِ امام بس تاریخ کہتی ہے بی بی فاطمہ کبریٰ بیان کرتی ہے کہ ایک شقی خیمے میں داخل ہوا, نیزے کی انی سے بی بی کی چادر کو اتارا, فرماتی ہے میں بے ہوش ہو کر گر گئی. اس کے بعد میری پھوپھی زینب نے جب میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میں بیدار ہوئی. جناب زینب نے فاطمہ سے کہا بھتیجی اٹھو باہر چل کے دیکھے بیویوں کے اوپر کیا گزر رہی, دوسرے خیموں میں کیا حال ہے, سید سجاد کے سالم میں ہے, بیمار امام ہے جناب زینب, بیمار امام کی تیمارداری میں مصروف ہے, بچوں کا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ گھبرا کے فاطمہ کبریٰ نے کہا پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں. زینب نے کہا بیٹا دیکھو میرے سر پر بھی چادر نہیں, آج تمہاری پھوپھی بھی میرے دا. بیوی خیمے سے باہر آئی, عزادارانِ امام بس ایک خیمہ جلا دوسرا چلا آخری خیمہ جل رہا ہے, بیوی پتیجے سے پوچھتی ہے سید سجاد تم امام زمانہ ہو بتاؤ جل کے مر جائے یا باہر آ جائے. عزادارانِ امام نے کس دل سے کہا ہوگا پھوپھی اماں جان بچانا شرط ہے خیمے سے باہر آ جائے. زینب ام کلثوم ام رباب فضا میرے دا ہے, تاریخ نے کبھی یہ وقت نہیں دہرایا جو شام غریبہ کا تھا. عزادارانِ امام شام غریبہ گزر گئی, کتنے ہی بچے شام غریبہ میں گھوڑوں کے پاؤں چلے شہید ہو گئے, امام حسن کی صاحبزادی مسلم کے بچے اور دو بچے جو کوفہ پہنچے تھے وہ بچے تھے جب ماں کے دامن بچوں کے ہاتھوں سے چھٹ گئے تھے. اس قیامت کے اس منظر میں بچے میں کوفہ پہنچ گئے. فرصہ دیجئے جناب سیدہ کو ان کے نواسوں کا, ان کے پوتوں کا, ان کی پوتیوں کا, ان بچوں کا, جو چھوٹے چھوٹے بچے سہمے ہوئے بچے, بھوکے پیاسے بچے تھے. ہزاروں بچہ میں غریبہ کے بعد جب گیارہویں محرم نمودار ہوئی, راوی حمید بن مسلم ہے بیان کرتا ہے میں کربلا کے ہر منظر کو بھلا سکتا ہوں لیکن خدا کی قسم گیارہویں محرم کو زینب کا بھائی کے لاشے پر آنا نہیں بھلا سکتا. کہ جب مقتل سے بیویوں کو گزارا گیا, زینب ام کلثوم نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا, زینب بھائی کے بے سر لاشے پر آئی, بیوی نے بھائی کے لاشے کے قریب بیٹھ کر ہاتھوں کو لاشے کے نیچے رکھا, آسمان کی جانب چہرہ کر کے کہا ربنا تقبل هذا القربان, اس قربانی کو قبول کر لے. اور پھر مدینے کا رخ کر کے بیان کرتی ہے وہ جدہ وار محمد یاد آنا رسول اللہ آ کر دیکھیے وہ حسین جس کے لبوں کے آپ بوسا لیتے تھے آج آپ کے نواسے کا امتیوں نے کیا حال کیا ہے, سرسن سے جدا ہے, خاک کربلا حسین کے بدن کو کفن پہنا رہی ہے. ازاداروں میں اس مقام پر بھی بھی نہیں کون فریاد کی بھائی حسین آج بہن کے سر پر چادر نہیں جو تمہیں کفن پہناتی. ازاداروں بی بی کہتی نانا دیکھیے ہمیں اسیر بنایا گیا, ہمارے بدن پہ رسی باندھی گئی. ازاداروں پرسا دیجئے جناب سیدہ کو اس غریب امام کا جسے مہمان بلا کر وفا نہ کی. روایت میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کا آخری وقت تھا اور عبداللہ اصغر امام کے سینے پر لیٹے ہوئے تھے جو شہید ہو چکے تھے, امام مسلم نے ایک جملہ کہا اے نانا اس امت نے تو ہمیں مہمان بلایا تھا تاکہ ہماری مدد کرے لیکن آج میرے سارے گھرانے کو ختم کر دیا. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمانا. خداوندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شہزاد تصدق میں بخش دے. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں جو جائز حاجات رکھتے ہیں خدا ان کی حاجات کو مقبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو خیر و رازقین ہیں انہیں رزق وافر عنایت فرما. پروردگارہ جو جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں امام سید الساجدین کا جو کربلا میں بیمار تھے کل مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. خداوندہ جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے, ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.